بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد دعا کے شرائط دعا کی شرائط حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع الدین صاحب ثانی رحمۃ اللہ کے نوائز میں سے آج سے ہم یہ نیا آغاز شروع کر رہے ہیں نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ مولانا العظیم ترجمہ اور فرمایا تمہارے رب نے کہ دعا مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا جو لوگ تکبر کرتے ہیں مجھ سے دعا مانگنے سے بہت قریب دوزخ میں ذلیل ہو کر جائیں گے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کے مضمون ہی سے سمجھنے آ گیا ہوگا کہ آج کے وعظ کا مقصود دعا کے متعلق ضروری باتوں سے آگاہ کرنا ہے اور شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ ہم تو دعا کیا کرتے ہیں اور دعا کی ضرورت وغیرہ کو جانتے ہیں پھر دعا کے بارے میں کیوں تنبیہ کی جاتی ہے کیونکہ تنبیہ تو اس کام میں ضروری ہے جس کو دوسرا آدمی جانتا نہ ہو یا کرتا نہ ہو سو تنبیہ کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب دعا کے طریقے اور ادب جاننے پر بھی اس کے ساتھ غفلت کا برتاؤ ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نہ جانی ہوئی چیزوں سے بھی بڑھ کر غفلت ہے کیونکہ جو چیزیں معلوم نہیں ان میں تو صرف ناواقفی کی وجہ سے غفلت ہے اس کا دور کرنا آسان ہے اور جانی ہوئی چیز میں جب ایسا معاملہ کیا جائے یعنی غفلت کی جائے تو وہ غفلت بہت بڑی ہوئی ہوگی اور غفلت کرنا اگرچہ تمام عبادتوں میں برا ہے مگر دعا میں غفلت کرنا تو بہت ہی برا ہے اس لیے کہ دعا سے صرف مقصود یہی ہے کہ اپنے مولا کے سامنے عاجزی کی جائے اور اپنی حاجت ظاہر کی جائے پر جب زبانی دعا کی کہ نہ اس نے اپنی عاجزی کا خیال کیا اور نہ خدا تعالیٰ کا خوف دل میں بٹھایا تو یہ دعا کیا ہوئی یہ تو رٹا ہوا سبق سا پڑ دیا اس بے توجہی کی مثال تو ایسی ہوئی جیسا کہ کوئی شخص کسی حاکم کے یہاں عرضی دینا چاہے اور اس طور پر عرضی پیش کرے کہ حاکم کی طرف پیٹ کرے اور منہ اپنا کسی یار دوست کی طرف کرے منہ اپنا کسی یار دوست کی طرف کر کے عرضی کو پڑھنا شروع کرے کہ دو جملہ پڑھ لیے پھر یار دوست سے ہنسی مشغول کرنے لگے پھر دو جملہ پڑھ لیے اور ادھر مشغول ہو گئے اب سوچ لینا چاہیے کہ حاکم کی نظر میں ایسی عرضی کی قدر ہو سکتی ہے بلکہ الٹا یہ سب سزا کے قابل ٹھہرایا جائے گا بس یہی معاملہ ہے دعا کا دعا میں جب تک پوری طرح دل نہ لگائے اور عاجزی نہ کرے وہ دعا دعا ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کی حالت کو دیکھتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ دلوں کو دیکھتے ہیں غرض یہ بات پوری طرح ثابت ہو گئی کہ دعا میں دل لگانا اور عاجزی کرنا ہی مقصود ہے اگر بغیر دل لگائے بھی کسی کی دعا قبول ہو جائے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ کا یوں ہی احسان ہے یہ قبولیت دعا کے اثر سے نہیں ہے اللہ پاک نے اس آیت میں بڑے زور و شور کے ساتھ دعا کا مضمون بیان فرمایا ہے چنانچہ شروع ہی نے فرمایا کہ تمہارے پالنے والے نے فرمایا ہے اس میں اشارہ ہے کہ دعا کے قبول کر لینے کی طرف اس طور پر کہ چونکہ ہم ہمیشہ سے تمہاری پال پرورش کرتے آئے ہیں یہاں تک کہ تمہارے بلا مانگے بھی تمہاری پرورش کی ہے تو کیا مانگنے پر تمہاری عرض کو قبول نہ کریں گے ضرور قبول کریں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اول تو ماں کے پیٹ میں پرورش کی اس کے بعد پیدائش کے بعد کی حالت غور کرنے کے قابل ہے کہ یہ حالت ایسی تھی کہ ہم کو کسی قسم کی تمیز اور ہوش اس وقت نہ ہوا تھا اس حالت میں اگر تمام دنیا کے عقل مند اکٹھے ہو کر صرف اتنی ہی تدبیر کرنا چاہیں کہ بچہ دودھ پینا سیکھ جائے تو ہرگز وہ قیامت تک نہیں سکھا سکتے یہ اسی قدرت والے کی رحمت اور عنایت ہے کہ اس نے بچے کو دودھ چوسنا سکھایا اس سے بڑھ کر دعا کے بارے میں یہ اہتمام فرمایا کہ دعا کرنے والوں کو دعا نہ کرنے پر عذاب سے ڈرایا کہ جو لوگ دعا سے تکبر کرتے ہیں وہ بہت قریب دوزخ میں ذلیل ہو کر جائیں گے. ان اہتماموں سے دعا کی کتنی بڑی شان معلوم ہوتی ہے. ایک خوبی خاص دعا میں اور عبادتوں سے زیادہ ہے. خاص دعا میں ایک خوبی اور عبادتوں سے زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اور جتنی عبادت ہیں اگر دنیا کے لیے ہوں تو عبادت نہیں رہتی، مگر دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ دنیا کے لیے بھی ہو تب بھی عبادت ہے اور ثواب بھی ملتا ہے. اگر مال مانگے، دولت مانگے اور کوئی دنیا کی حاجت مانگے تب بھی ثواب ملے گا، مگر اور عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر دنیا میں حاجت مقصود ہو تو ثواب نہیں ملتا. چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر حکیم نے کسی کو رائے دی کہ تم آج کھانا نہ کھاؤ، اگر کھایا تو نقصان دے گا، اس نے کہا کہ لاؤ آج روزہ رکھ لیں، پس روزہ رکھ لیا، اس کو خالص روزے کا ثواب نہ ملے گا کیونکہ اس کو اصل میں روزہ رکھنا مقصود نہ تھا. ایسے ہی کوئی شخص سفر میں مسجد کے اندر اس نیت سے اعتکاف کرے کہ سرائے کے کرائے سے بچوں گا تو اس اعتکاف کا پورا ثواب نہ ملے گا، مگر دعا میں یہ بات نہیں. چاہے کتنی ہی دعا دنیا کی حاجت میں مانگو مگر پھر بھی ثواب ملے گا. اور یہ خوبی خاص دعا میں اس لیے ہے کہ دعا نام ہے عاجزی کرنے کا، اور عاجزی دنیا کے لیے کرنے میں بھی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کو نہایت پسند ہے، کیونکہ جہاں عاجزی ہوتی ہے وہاں خودی اور بڑائی نہیں ہوتی، اور خودی اور بڑائی بہت بری چیز ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری اظہار ہے، یعنی بڑائی میرے ساتھ خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں. حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اللہ میاں کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ اپنا نزدیک راستہ مجھ کو بتلا دیجئے. جواب ارشاد ہوا کہ خودی کو چھوڑ دو اور آ جاؤ. اچھی حالتوں کو سن کر یہ ناامیدی نہ ہونی نہ چاہیے کہ بھلا ہم کو یہ دولت حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اس کو کچھ دشوار نہیں. البتہ ایسی حالتوں کے حاصل ہونے کے لیے پیر کی صحبت ضروری ہے، اور صحبت وہ چیز ہے کہ دیکھو انڈا کیا چیز ہے، سفیدی اور گردی کے سوا اس میں کچھ بھی نہ تھا، مگر مرغی کے سینے سے اس میں جان آ گئی، تو کیا کاملوں کی صحبت اس سے بھی گئی گزری ہے؟ اور آپ یہ شبہ نہ کریں کہ صحبت تو ایسی چیز ضرور ہے، مگر خود وہ لوگ کہاں ہیں جن کی صحبت میں یہ برکت ہو؟ تو یقین کے ساتھ سمجھو کہ اب بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس برکت کے موجود ہیں. دل سے طلب کے میدان میں آنا چاہیے. میری سوکھی روکھی آرزو سے کام نہیں چلتا، سچی طلب اور کوشش ہونا چاہیے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسا اپنے مولا پر بھروسہ تھا کہ زلیخا کے بہکانے کے وقت سب دروازے بند ہو گئے تھے اور نکل جانے کا کوئی رستہ نہ تھا، مگر پھر بھی دوڑے اور کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دروازے کھول دیے. اگر سچے دل سے طلب اور کوشش ہو تو مقصود ملنے کی یقینی امید ہے. غرض حاصل یہ ہے کہ دعا کا خلاصہ عاجزی ہے، اور دعا خواہ کسی قسم کی ہو، دین کے لیے ہو یا دنیا کے لیے، مگر ناجائز کام کے لیے نہ ہو، سب عبادت ہے، خواہ چھوٹی چیز کے لیے دعا ہو یا بڑی چیز کے لیے. حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا تعالیٰ سے مانگو. ایک بزرگ رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ فرمایا کہ بھوک لگی ہے. اس نے کہا کیا تم سچے ہو جو بھوک سے روتے ہو؟ فرمایا اگر مولا کی یہی مرضی ہو کہ میں بھوک سے رہوں تو پھر ضبط کیوں کروں. بعض بزرگوں کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ میں مرض کی شکایت کروں، تب فرمایا کہ اے رب مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں، اور یہ شکایت بے صبری کی وجہ سے ہرگز نہ تھی. اگر بے صبری کی وجہ سے ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کی یوں تعریف نہ فرماتے کہ ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، وہ بہت اچھے بندے ہیں. غرض کاملوں کی نظر خدا تعالیٰ کی رضا مندی پر ہوتی ہے. اپنا ظاہری یا باطنی فائدہ کچھ مقصود نہیں ہوتا، جس میں خدا تعالیٰ راضی ہوں وہی کرنے لگتے ہیں، کیونکہ عاشقوں کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. حضرت حافظ محمد ضامن صاحب رحمہ اللہ کی حکایت ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو اس واسطے ذکر کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. مطلب یہ تھا کہ باطنی کیفیت اور حالت کے حاصل کرنے کے لیے ذکر نہیں کرتے بلکہ ان کے حکم کی وجہ سے ذکر کرتے ہیں. دیکھیے کاملوں کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ خدا کے نام میں باطنی حالت کبھی قصد نہیں کرتے. اور افسوس کہ آج کل لوگوں کا یہ حال ہے کہ وظیفے دنیا کمانے کے لیے پڑتے ہیں. کوئی دستے غیر تلاش کرتا پھرتا ہے حالانکہ یہ جائز تک بھی نہیں, کیونکہ اس کے ذریعے جو کچھ ملتا ہے وہ حرام ہے, کیونکہ اس سے جن تارے ہوتے ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں کا مال چرا چرا کر عمل پڑھنے والوں کو دیتے ہیں یا اپنا لائیں تب بھی مجبور ہو کر لاتے ہیں. ایسا ہی تفخیر کا عمل بھی ناجائز ہے کہ اس سے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیتے ہیں اور اس طرح مجبور کر کے مال وصول کرتے ہیں. اور اگر عمل جائز بھی ہو تب بھی ایسی غرضوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کی بے قدری کرنا اور بھی بے ادبی ہے. اس سے پہلے واعظ میں بیان ہوا تھا کہ دعا بہت بڑی چیز ہے اور اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ بجائے ان عملیات کے دعا کیا کرتے. اگر مقصد حاصل ہو جاتا تو مطلب کا مطلب اور ثواب کا ثواب ملتا, اور اگر نہ حاصل ہوتا تب بھی دعا کا ثواب تو کہیں گیا ہی نہ تھا. علاوہ ان خرابیوں کے جن کا اوپر ذکر ہوا, عمل میں ایک اور بھی خرابی ہے, وہ یہ کہ دعا سے پیدا ہوتی ہے عاجزی اور عملیات سے پیدا ہوتی ہے بڑائی اور دعوی. کیونکہ عمل کرنے والا یہ جانتا ہے کہ بس ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. یہ قدر ضروری بیان تھا دعا کے محتم بشان ہونے کا. باقی رہا کہ دعا سے غفلت کرنے کے کیا کیا اسباب ہیں, خدا نے چاہا تو کسی موقع پر بھی بیان ہو جائے گا. یا اللہ. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن ہر بندہ اس حال میں اٹھایا جائے گا جس حال پر کہ وہ مرا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب العظم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, یعنی ایمان پر یا کفر پر, طاعت پر یا معصیت پر, ذکر پر یا غفلت پر, جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سنت ہے کہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے, کچھ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جیسے ان سے ہنسنا بولنا, اور ایک حصہ اپنے بدن کی راحت کے لیے نکالنا, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا, پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا, بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر رحم کرنا, کوئی رشتے دار بد سلوکی کرے تو اس کے ساتھ اپنے سلوک سے پیش آنا. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و نزاہت نسب کے بیان میں چوتھی روایت دلائل ابو نعیم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں اور آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حکایت فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تمام مشارق اور مغارب میں پھرا, سو میں نے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا اور نہ کوئی خاندان بنی ہاشم سے افضل دیکھا. اور اسی طرح تزرانی نے اوسط میں بیان کیا ہے. شیخ الاسلام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آثار صحت کے اس متن یعنی حدیث کے صفحات پر نمایاں ہے. ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم.